بسم الله الرحمن الرحيم باب في النجوم یہ باب ستاروں کے بیان کے اندر ہے. ستارے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے. رات میں آسمان پر نظر آتے ہیں, روشن اور چمکدار نظر آتے ہیں, یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے. اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ستاروں کے لیے باب تو قائم کیا, لیکن ایک بھی حدیث ان کے پاس اپنی شرط پر نہیں ہے, اس لیے کوئی حدیث انہوں نے باب کے ماتحت ذکر نہیں فرمائی. بس اتنا ہوا ہے کہ قرآن مجید کی جن آیتوں کے اندر ستاروں کا تذکرہ ہے ان آیتوں کی طرف اشارہ کر دیا ہے کہ اس سے تم ستاروں کو سمجھ لو. جی امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے, وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ, کہ ہم نے سماء دنیا کو مزین کر دیا ہے چراغوں کے ذریعے سے, اور چراغ سے مراد ہے ستارے. امام قتادہ فرماتے ہیں کہ ستارے تین مقصد کے لیے پیدا کیے گئے ہیں, یعنی ہماری سمجھ کے اعتبار سے ستاروں کے تین مقصد معلوم ہوتے ہیں. پہلا مقصد زینتن للسمائی, آسمان کا ڈیکوریشن, زینت آسمان کی, یعنی رات کو جب ہم آسمان کو دیکھتے ہیں تو ستاروں کی وجہ سے آسمان بہت اچھا معلوم ہوتا ہے, مزین معلوم ہوتا ہے. دوسرا مقصد شیاطین کو مارنا, شیطان جو اوپر والے آسمان پر ملائکہ کی بات چیت سننے کے لیے جانے کی کوشش کرتے ہیں ان کو یہ ستارے مارے جاتے ہیں. تیسرا مقصد وعلامات یهتدى بها, بطور علامت کہ اس کے ذریعے سے راستہ پایا جاتا ہے, راستے کی رہنمائی, راستے کی منزل معلوم کی جا سکتی ہے. یہ تین بڑے بڑے مقصد ستاروں کے ہیں جو قرآن مجید سے ثابت ہیں. اگر کوئی آدمی فمن تأول فیہا بغیر ذالک, کوئی آدمی کوئی دوسرا مقصد بتاوے, یعنی ستاروں کا ان تین کے علاوہ کوئی مقصد بتلاوے, اخطأ اس نے غلطی کی, وَأَضَاءَ نَصِيبَهُ اور اس نے اپنا حصہ ضائع کر دیا, اپنا حصہ ضائع کیا یعنی لا یعنی چیز کے اندر وہ مشغول ہوا. اب دوسرے مقصد کے اندر کیا کیا آتا ہے؟ مثلا بہت سارے لوگ ستاروں کے ساتھ نظام بارش کو متعلق مانتے ہیں, کہ فلاں ستارہ فلانی منزل میں جائے گا تو بارش برسے گی، اتنی برسے گی، کم زیادہ برسے گی، اس طرح اس کو بارش کے ساتھ جوڑ دینا یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ نمبر دو، بہت سے لوگ ستاروں کو انسانوں کی تقدیر کے ساتھ جوڑتے ہیں کہ کسی انسان کی زندگی، مستقبل، تقدیر وغیرہ معلوم کرنا ہو تو ستاروں کے ذریعے سے مستقبل، بھوشیہ، فیوچر معلوم کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں نے بھی بہت بڑی غلطی کی۔ نمبر تین، بہت سارے لوگ موت و حیات کو ستاروں کے ساتھ جوڑتے ہیں کہ فلاں ستارہ طلوع ہوا اسی لیے کوئی زندہ ہوگا، فلاں ستارہ طلوع ہوا کوئی مر جائے گا، موت و حیات کو اس کے ساتھ جوڑتے ہیں، یہ بھی سراسر غلطی ہے۔ وَتَكَلَّفَ مَا لَا عِلْمَ لَهُ بِهِ، اور وہ آدمی ایسی چیز کا تکلف کرتا ہے جس کا اس کو علم نہیں ہے، ایسی چیز کا تکلف کرتا ہے جس کا اس کو علم نہیں ہے۔ کاہن لوگ جو علویات، یعنی یہ اوپر کی دنیا، سفلیات یعنی زمین اور زمین کے نیچے، کاہن لوگ جو ستاروں کو علویات اور سفلیات پر اثر انداز مانتے ہیں وہ بھی سراسر غلط ہے۔ یہ ہو گیا حضرت قتادہ کا ملفوظ۔ جی، اب دیکھیے، ان نجومیوں نے تمام انسانوں کی زندگی، تقدیر، مستقبل کو ستاروں کی گردش کے ساتھ جوڑے رکھا ہے، اور ہر انسان کے نام پر سے وہ لوگ راشی بناتے ہیں، اور وہ راشی کے اعتبار سے ستاروں کو دیکھ کر کے وہ لوگ مستقبل بتلاتے ہیں۔ ہر انسان کے جو نام ہیں، نام کے پہلے حرف سے وہ لوگ راشی بتلاتے ہیں، اور اس کو ستاروں کی چال کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ روزانہ اخبار کے اندر پوری راشیوں کی لسٹ آتی ہے کہ آج اس نام کی راشی والوں کا دن ایسا گزرے گا، ان کا آج کا دن ایسا ہوگا، ہر روز اخبار میں آتا ہے پابندی سے۔ آپ اپنے نام کا پہلا حرف دیکھیے تو وہاں لکھا ہوگا کہ آپ کے نام کی کون سی راشی بنتی ہے، اور پھر اس کے سامنے آپ اپنا مستقبل دیکھ لیجئے کہ آج کا آپ کا دن کیسا گزرنے والا ہے۔ جیسے میرے نام کے پہلے حرف سے ان لوگوں کے نظام میں میری راشی سیہ راشی بنتی ہے، یہ بھی ایک راشی ہے، سیہ راشی، تو پھر اس کے سامنے لکھا رہے گا کہ آج کا ان کا دن ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، ایسا ہوگا۔ یہ ستاروں کی گردش اور چال کے اعتبار سے یہ سب باتیں نجومی لوگ بیان کرتے ہیں، तो ये है तकल्लफ माला इल्म लहू बिही, कैसी चीज का तकल्लुफ करना जिसका उनको इल्म ना हो। जैसे आज के अखबारों में है कि अब बारिश के कतरात का कोई इम्कान नहीं है। आज का गुजरात समाचार पढ़ के देख लो, अब दो दिन के बाद ठंडी बढ़ने वाली है और बारिश देख रहे हो। ये है फन्ने नुजूम का हाल जी। अब हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा का कौल लाए, हशीमन तदरूहु रियाह, हशीम खुश्क चीज को तोड़ देना, चूरा चूरा कर देना, जो चीज सूख जावे उसको तोड़ देना, चूरे चूरा कर देना। दूसरा तर्जुमा मुतगयीरन, जिसकी हालत बदल जाती है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने हशीमन का तर्जुमा किया, जिसकी हालत बदल जाती हो, और दूसरे हजरात ने हशीमन का तर्जुमा किया खुश्क सूखी हुई चीज को तोड़ना। वल अब्बू व अब्बम मतअल्लकुम वली अनामिकुम, अब्बन कुरान में आया है। तो अब किसको कहते हैं, जिसको जानवर लोग खावे उसको कहते हैं अब, चारा जानवर खावे वो। और हकीकत यही है कि बच्चों के सामने बाप बेचारा चारे के मानिंद है कि सब बाप को चारे की तरह खा जाते हैं। अब्बा ये लेने का है, वो लाने का है, वो करने का है, डिखना करने का है। तो लुगत में अब उसको कहते हैं जिसको जानवर लोग बतौरे चारे के खावे। वफाकिहतं व अब्बं मतअल्लकुम वली अनआमिकुम। दूसरा कौल ये है कि अब कहते हैं इंसान जिस चीज को मेवे के तौर पर इस्तेमाल करता है, जैसे बादाम, पिस्ते, काजू, अखरोट, चिलगुजे, किशमिश, जिसको इंसान बतौरे मेवा इस्तेमाल करता है। जानवर जिस घास को बतौरे मेवा इस्तेमाल करे उसको लफ्ज़े अब से ताबीर करते हैं, यानी असल गीजा में इस्तेमाल होवे वो घास नहीं, बल्कि जो बतौरे जाइद इस्तेमाल होवे उसको अब्बुन से ताबीर किया जाता है। वल अनाम वदअहा लिल अनाम, क्या माना, जमीन को तमाम मखलूकात के लिए अल्लाह ने रखा है। वल अर्द वदअहा लिल अनाम, जमीन को तमाम मखलूकात के लिए अल्लाह ने रखा है। बरज़खुन सूरह रहमान के अंदर है, वबैनहुमा बरज़खुन ला यबगियान। बरज़ख के माने आते हैं हाजिज, पर्दा, हाइल, आर। वकाल मुजाहिदुन, इमाम मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह लफ्ज़ अल्फाफ की तफसीर फरमाते हैं, व जन्नातिन अल्फाफा, क्या तफसीर, मुल्तफतन, यानी ऐसे दरख्त जो एक दूसरे में घुसे हुए हो, जहाँ गंजान बागीचा होता है, बाड़ी होती है, जंगलात होते हैं, वहाँ पर इतने ज़्यादा दरख्त होते हैं कि एक दरख्त दूसरे दरख्त में घुसा घुसा होता है, उसको कहते हैं अल्फाफा। दूसरा तर्जुमा, जिन दरख्तों की शाखें एक दूसरे के अंदर घुसी हुई हो उसको भी कहा जाता है वजन्नातिन अल्फाफा। वल गुल्ब, गुल्ब कहाँ है कुरान के अंदर, वहदाई का गुलबा। गुलब का क्या तर्जुमा, अल्मुत्तफ, अल्मुल्तफ़, यानी ऐसे दरख्त جو آپس میں گھنجان اور ملے ہوئے ہو، فراشا بچھونے اور بستر کو کہتے ہیں، جیسے باری تعالیٰ نے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَر، تو جو معنی مستقر کا آتا ہے ایسا ہی معنی نکلتا ہے میہاد کا، فراش کا. نقیدن، نقیدن کا ترجمہ ہوتا ہے قلیلن، خراب زمین کی پیداوار کم ہوتی ہے. نقیدن سورہ آراف کے اندر ہے، قلیلن کے معنی میں، یعنی خراب زمین کی پیداوار کم ہے. دیکھیے نجوم کے متعلق ایک بھی روایت ان کو نہیں ملی، اسی لیے عنوان قائم کر کے ہم کو کہا کہ تم خود غور کر لو کہ ستارے بھی اللہ کی مخلوق ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت پہلے پیدا فرمایا تھا، اور امام قتادہ کا قول لے آئے اور ہم کو جو ہے نجوم کا تعارف کروا دیا ہے. میرا ایسا اندازہ ہے کہ یہاں آ کر کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تفسیر میں چلے گئے ہو، ایسا لگتا ہے. یعنی جس طرح کتاب التفسیر کے اندر جا بجا انہوں نے الفاظ کو حل کرایا ہے، مفردات کو، اس طرح یہاں کتاب بدی الخلق میں بھی آ کر کے یہ الفاظ کو حل کروا رہے ہیں کہ قرآن کا یہ لفظ ہے اس معنی میں، یہ لفظ ہے اس معنی کے اندر، یہ طرز یہاں کچھ کچھ نمایاں ہو گیا ہے. جی باب صفت الشمس والقمر، سورج اور چاند کے صفات کے بیان کے اندر یہ باب ہے. سورج اور چاند یہ بھی اللہ تعالیٰ کی دو عظیم مخلوق ہے. دیکھیے پچھلے باب سے یہ تخصیص ہے، پچھلا باب عمومی تھا نجوم کے بارے میں، سورج اور چاند بھی نجوم ہے، لیکن یہ دونوں ستاروں کو امتیازی خصوصیات حاصل ہے، اسی لیے نجوم عموم کے بعد سورج اور چاند کے لیے امام بخاری نے مستقل الگ سے باب قائم فرمایا. اب اس کے بعد قرآن کی وہ آیتوں کی طرف اشارہ کریں گے جس میں سورج اور چاند کا تذکرہ آیا ہے، کہ فلاں آیت میں سورج کا تذکرہ ہے، فلاں آیت میں چاند کا تذکرہ ہے. جی بحسبان، پڑھو آیت سورہ رحمان میں، والشمس والقمر بحسبان، دونوں کا ایک ساتھ تذکرہ آ گیا اس آیت کریمہ میں. امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ حسبان کا حسبان الرحی، کہ جس طرح چکی چلتی ہے، چکی جس طریقے سے چلتی ہے، اس طریقے سے سورج اور چاند دونوں کے دونوں چلتے رہتے ہیں. چکی کے دو پارٹ ہوتے ہیں، نیچے والا پارٹ ایک ہی جگہ رہتا ہے، اوپر والا پارٹ گھمایا جاتا ہے، تو یہ سورج اور چاند چکی کے اوپر والے پارٹ کی طرح گول 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 گھوم رہے ہیں. اس طرح سورج اور چاند بھی اپنے مدار میں اللہ کی طرح مقررہ منزلوں کے اندر گول 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 گھومتے چلے جا رہے ہیں. ایک ترجمہ یہ. دوسرا کیا لائے قول؟ وقال غیرہ، امام مجاہد کے علاوہ دوسرے حضرات نے بحسبان کا ترجمہ کیا کیا، بحساب و منازل لا یعدوانہا، کہ سورج اور چاند ایک حساب کے نظام سے چل رہے ہیں، منزلوں کے اندر چل رہے ہیں، دونوں کی منزلیں طے ہیں، اس منزل سے وہ آگے بھی نہیں نکلتے، اس منزلوں سے وہ آگے بھی نہیں بڑھتے، بلکہ اس منزل کے نظام میں چلتے رہتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کے لیے منزلیں طے کی, چلنے کا ایک نظام مقرر فرمایا. سورج 364 منزلوں میں چل کر کے سال میں اپنا ایک دورہ مکمل کرتا ہے. چاند کی 28 منازل ہیں, وہ ایک مہینے کے اندر چل کر کے اپنا دورہ مکمل کرتا ہے. والقمر قدرناہ منازل, اللہ نے ان کی چال اور رفتار کے لیے جو منزل جو مدار مقرر کیا ہے اس سے وہ آگے بڑھتے نہیں ہیں, اسی کے اندر وہ چلتے رہتے ہیں. پھر لفظ حسبان جماعت و حساب مثل و شہاب و شہبان, یہ اس کے وزن بتلا رہے ہیں. چلو لفظ دوحاہا قرآن میں آیا, والشمس ودوحاہا. دوحا کا اصلی معنی آتا ہے چاشت کا وقت, اور چاشت کے وقت کے اندر روشنی تیز ہوا کرتی ہے, اسی لیے بعد میں چل کر اس کا معنی کیا جانے لگا اس کی روشنی. والشمس ودوحاہا, سورج اور اس کی روشنی کی باری تعالیٰ نے قسم کھائی اور بتلایا کہ انسانوں کو روشنی حرارت دینے والا عظیم سیارہ یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے. جی لَشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ. سورج چاند کو پکڑ نہیں پاتا ہے, دونوں اپنی اپنی رفتار اور منزل کے اندر چل رہے اور کوئی کسی کو پکڑ پاتا نہیں ہے. کیا معنی بیان کیا ہے؟ لا یستر ضوء احدہما ضوء الآخر, ایک کی روشنی دوسری روشنی کو چھپاتی نہیں, یعنی سورج کی روشنی چاند کی روشنی کو نہیں چھپا پاتی, چاند کی روشنی سورج کی روشنی کو چھپا نہیں پاتی, اس لیے کہ دونوں کا وقت الگ الگ ہے. سورج کا وقت دن, چاند کا وقت رات, اس لیے کوئی کسی کی روشنی کو چھپا پاتے نہیں ہیں, دونوں کا محل الگ الگ ہے. ولا یمبغی لہما ذالک, اور دونوں کے لیے یہ بات مناسب بھی نہیں ہے, یعنی دونوں کر بھی نہیں سکتے ہیں. جی ہاں وللیل سابق النہار, یہ بھی سورہ یاسین کے اندر ہے. کیا مطلب؟ یتطالبانی حسیسینی, دونوں ایک دوسرے کے پیچھے لپک رہے ہیں, سورج اور چاند دونوں ایک دوسرے کے پیچھے لپک رہے ہیں لیکن پکڑ نہیں پاتے, لیکن پکڑ نہیں پاتے. اور سابق النہار کا یہ ترجمہ بھی, رات دن سے پہلے نہیں آ سکتی, رات دن سے پہلے نہیں آ سکتی, یعنی کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی کسی سے آگے بڑھ جاوے, ہر ایک اپنے ہی اپنے وقت پر آئیں گے. دنیا میں ایک ہائی وے پر چلنے والے دو ٹرک ایک دوسرے کے آگے پیچھے ہو جاتے ہیں, یہ اس کو اوورٹیک کر گیا, اس کو پیچھے کر گیا, لیکن رات اور دن کوئی کسی کو اوورٹیک کر کے آگے پیچھے کر نہیں سکتے. جی نسلخ منہ النہار, کہ ہم ایک کو دوسرے سے نکال دیں, ایسے سلخ کہتے ہیں بکرا یا کوئی جانور ذبح کرو اور پھر اس کا چمڑا اتارو, اس کو کہتے ہیں سلخ. لیکن یہاں کیا ترجمہ کریں گے کہ نکلتا ہے دونوں میں سے ایک دوسرے سے, یعنی دن کو ہم رات سے, رات کو دن سے ہم نکالتے ہیں. رات کی تاریکی پر دن کا اجالا آ گیا اور دن آ گیا, دن کے اجالے پر رات کا اندھیرا آ گیا اور رات آ گئی. وَنُجْرِي كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا, اور ہم دونوں میں سے ہر ایک کو چلاتے ہیں, جاری کرتے ہیں فلک میں, یعنی مدار کے اندر. جی پڑھو آگے. ہاں واہیا قرآن مجید میں آیا ون شکت سما افہیا یوم ادم واہیا. وہ یوہاں کا معنی بودا ہونا, بودا کمزور ہونا, تشککہا, اور جب کوئی چیز بودی ہو جاتی ہے تو پھٹ جاتی ہے. جی ہاں والملک علی ارجائها, فرشتے کناروں کے اوپر ہے. کیا معنی؟ جب تک آسمان پھٹے گا نہیں فرشتے آسمان کے کنارے پر ہوں گے, اور جب آسمان پھٹ جائے گا تب فرشتے زمین پر اتر آئیں گے. قیامت کے دن جب تک آسمان پھٹے گا نہیں ملائکہ آسمان کے کنارے پر کھڑے ہوں گے, اور جیسے آسمان پھٹے گا فوراً جو ہے ملائکہ زمین پر اتر آئیں گے. مالم ینشق منہا فہم علی حافتیہ, جب تک آسمان نہیں پھٹے گا ملائکہ دونوں کناروں پر ہوں گے. اور یہ جملہ عرب لوگ یہ بولتے ہیں الا ارجا البئر, یہ آدمی تو کنویں کے کنارے پر جا کے کھڑا رہا. اس طرح ارجا کنارے کے معنی میں آتا ہے. جی اغطش لیلہا, اس کے معنی آتے ہیں تاریک کر دینے کے, اندھیرا کر دینے کے. جی فلما جن علیہ اللیل, جن کے معنی آتے ہیں اظلم, اندھیریوں کا چھا جانا. جی ہاں امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قوورت ای تکور, یعنی قیامت کے دن سورج چاند لپیٹ دیے جائیں گے, اور اس طرح لپیٹ دیے جائیں گے کہ ان کی روشنی ختم ہو جائے گی. سورج چاند کو باری تعالیٰ ایسے لپیٹ دیں گے کہ ان کی روشنی ختم ہو جائے گی اور وہ اندھیرے ہو جائیں گے. جی واللیل وما وسق, قسم ہے رات کی اور ان چیزوں کی جو رات میں سمٹ کر کے آ جاتی ہے. رات میں کیا کیا سمٹ کے آتا ہے؟ جمع من دابہ, جو جانور دن بھر ادھر ادھر گھومتے پھرتے ہیں رات کے اندر اپنے گھونسلے میں اپنے بل میں سمٹ کر کے آ جاتے ہیں. جی اتساق, سورہ انشقاق میں اس کے معنی آتے ہیں پورے پورا ہونے کے. پڑھو کیا آئے تھے واللیل اذا اتساق, پورا ہونے کے معنی کے اندر. جی قرآن میں آیا وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ, نہیں بروجن وَجَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا, تو بروج کا ایک معنی بیان کیا سورج اور چاند کی منزل ہے, کہ سورج اور چاند کی باری تعالیٰ نے منزلیں مقرر فرمائی ہے. دوسرا ترجمہ بڑے بڑے ستارے, بڑے بڑے ستارے, جی الحرور ولزل وللحرور. اب کیا معنی ذل اور حرور کے؟ تو ایک معنی چھاؤں اور دھوپ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. چھاؤں اور دھوپ کا تعلق سورج سے ہے. سورج ہوگا دھوپ ہوگی, سورج نہیں ہوگا چھاؤں ہوگی. تو دونوں چھاؤں اور دھوپ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. دوسرا کیا ترجمہ بیان کیا کہ حرور اس گرمی کو کہتے ہیں جو سورج کے ساتھ ہوا کرتی ہے. اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ فرماتے, اور حضرت رقبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, یہ رقبہ ابن العجاج امام اللغت ہے, وہ فرماتے ہیں کہ حرور رات کی گرمی کو کہتے ہیں اور سموم دن میں چلنے والی لو کو کہا جاتا ہے. تو یہ ان کا قول لا کر کے لغت بیان فرمائی. چلو تو دھیان رکھنا بھائی, امتحان میں آ جاوے تو روبا کا لغوی معنی کرنے مت جانا, یہ ایک امام اللغت کا نام ہے. چلو یولج اللیل معنی ہے لپیٹتے ہیں اللہ تعالی رات کو دن میں. چلو وللمؤمنین ولیجا, ولیجا کہتے ہیں رازدار کو, بھیدی کو. کل شیء ادخلته فی شیء, ولیجا کہتے ہیں ہر اس چیز کو جس کو تم دوسری چیز میں داخل کر دو, اس کو کہا جائے گا ولیجا. اور رازدار اور بھیدی کو بھی آدمی اپنے دل میں داخل کیے ہوئے ہوتا ہے, اس لیے اس کو ولیجا کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں. گویا قرآن کی جن آیتوں میں سورج اور چاند کی طرف اشارہ آیا ہے ان آیتوں کی طرف امام بخاری نے اشارہ کر دیا, اور ان آیتوں کے اندر کی مشکل لغات بتلا دی, اور ایک جھلک بتلا دی. کتاب التفسیر اس طرح ہوگی. چلو صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے, حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا, ایسے وقت میں یہ ارشاد فرمایا جبکہ سورج غروب ہو رہا تھا, یعنی آسمان میں سورج غروب ہو رہا ہے این اس وقت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر کو یہ حدیث سنائی. کیا سنایا؟ اتدری این تذهب, ابو ذر جانتے بھی ہو کہ سورج غروب ہو کر کے کہاں جاتا ہے؟ کہاں جاتا ہے سورج غروب ہو کے ابو ذر؟ تو حضرت ابو ذر نے کیا عرض کیا؟ اللہ و رسولہ اعلم, آپ جانتے ہیں, اللہ جانتے ہیں, ہمیں کیا خبر. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا, فَإِنَّهَا تَذْهَبُ, سورج جاتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے. سورج جاتا ہے یہاں تک کہ عرش الہی کے نیچے سجدہ کرتا ہے, یعنی یہ سورج جو ہم کو جانب مغرب میں ڈوبتا ہوا نظر آتا ہے یہ تو اللہ کے عرش الہی کے نیچے جا کر اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے. بتلایا کہ سورج جیسی عظیم مخلوق بھی اللہ کی اطاعت کرتے ہیں, اور اللہ کی بندگی کرتی ہے. اب سورج کا عرش الہی کے نیچے جانا اور سجدہ کرنا اس کا کیا مطلب؟ نمبر ایک, سجدے سے مراد ہے اطاعت کرنا, مانوی اطاعت, حصی اطاعت مراد نہیں ہے. یعنی جس طریقے سے ایک انسان اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے, جس کو ہم محسوس عبادت کہتے ہیں, محسوس اطاعت کہتے ہیں, اس طرح سورج محسوس نظر آنے والی اطاعت اور سجدہ نہیں کرتا ہے. مانوی اطاعت مراد ہے کہ سورج اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے جا کے سجدہ کرتا ہے, یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے, ہر وقت اللہ کے حکم کے مطابق چل رہا ہے. دوسرا مطلب سمجھو اس کا, تشبیہ ہے سجدہ کرنے والے سے. دوسرا مطلب انتسجدہ, یہ تشبیہ ہے غروب کے وقت کے سورج کو سجدہ کرنے والے انسان سے, کہ جس طریقے سے انسان سجدے میں جاتا ہے تو زمین پر گر جاتا ہے, اس طرح سورج بھی گویا کے نیچے کی طرف گر جاتا ہے اور غروب ہو جاتا ہے. آپ سن سیٹ پوائنٹ کے اوپر جا کر کے سورج کو دیکھو غروب کے وقت پر, تو ایسا لگے گا کہ کہیں جا کر نیچے گر گیا. بس یہ تشبیہ ہے کہ جس طرح آدمی سجدے کے اندر نیچے کی طرف گر جاتا ہے ایک انسان, اس طرح سورج بھی گویا کے گر گیا اور ایک سجدہ کرنے والے کے مثل ہو گیا. اب یہاں ایک عنوان ہے کہ سورج کب جا کے اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے, اس لیے کہ وہ تو ہر وقت دنیا میں کہیں نہ کہیں چمکتا ہوتا ہے, کہیں طلوع, کہیں غروب, کہیں زوال, کہیں استوا, پوری دنیا کے اندر اللہ کا ایک عجیب و غریب نظام ہے. ایک منٹ کے لیے بھی وہ دنیا میں کہیں غائب نہیں ہوتا ہے. تو کب وہ عرش کے نیچے جا رہا ہے, کب سجدہ کر رہا ہے؟ تو پہلے جواب کے اندر پہلی توجیہ میں آ گیا اس کا جواب, کہ یہاں سجدے سے مراد اطاعت ہے, اللہ کے حکم کے مطابق چلنا ہے, محسوس نظر آنے والا سجدہ مراد نہیں ہے. اور دوسرا ایک آسان جواب اس کا یوں سمجھو کہ جس طریقے سے ٹرین چلتی بھی ہے اور اجازت بھی لیتی ہے, چلتی بھی ہے اجازت بھی لیتی ہے, کہ یہ جو ٹرینیں چلتی ہے تو ان کو ہری لائٹ, ہری جھنڈی, یہ گویا کہ اجازت کی علامت ہے, اور ہری جھنڈی اور ہری لائٹ الگ 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 فاصلے سے ہوتی ہے. جب وہ کسی محدود علاقے میں ٹرین داخل ہوتی ہے چلتے چلتے, تو پھر اس علاقے میں داخل ہونے کی گویا کہ اس نے اجازت مانگی, اور پھر وہاں اس کو ہری جھنڈی دکھائی گئی, لائٹ دکھائی گئی, آگے چلی, چلتی رہی چلتی رہی, دوسرے دائرے میں داخل ہوئی, تو وہ ایک عملی اجازت طلب کر رہی کہ میں آگے بڑھوں کہ نہ بڑھوں, پھر اس کو ہری لائٹ جھنڈی دکھائی گئی اور وہ آگے بڑھ گئی. تو غرض یہ کہ ٹرین دونوں کام بیک وقت ایک ساتھ کرتی ہے, چلنا بھی اور اجازت طلب کرنا بھی. بالکل اسی طریقے سے یہ سورج چلتا بھی رہتا ہے, سجدہ بھی کرتا ہے, اطاعت بھی کرتا رہتا ہے, سارے کام اس کے بیک وقت انجام پذیر ہو رہے ہیں. فَتَسْتَأْذِنَ فَيُؤْذَنُ لَهَا, سورت اجازت مانگتا ہے روزانہ مشرق سے طلوع ہونے کی, اور اس کو اللہ تعالی کی طرف سے اجازت دی جاتی ہے روز. دیو مجھے فَتَسْتَعْزِنَ فَيُؤْزَنَ لَهَا. تو یہ سورج روزانہ اللہ تعالیٰ سے اجازت طلب کرتا ہے اور اس کو اجازت دی جاتی ہے. وَيُوشِكُ أَن تَسْجُدَ فَلَا يُقْبَلَ مِنْهَا. عَنْ قَرِيب و وقت آنے والا ہے کہ سورج سجدہ کرے گا لیکن اس کا سجدہ قبول نہیں ہوگا. وَتَسْتَعْزِنَ فَلَا يُؤْزَنَ لَهَا. اور وہ مشرق سے طلوع ہونے کی حسب معمول اجازت مانگے گا لیکن اس کو اجازت نہیں دی جائے گی. کا ایک وقت آنے والا ہے کہ حسب معمول روزانہ کی طرح وہ جانب مشرق سے طلوع ہونے کی اجازت مانگے گا لیکن اللہ کی طرف سے سورت کو اجازت نہیں دی جائے گی. کیا کہا جائے گا سورج کو؟ ارجعی من حیث جئتی. جہاں سے تو آیا وہیں چلا جا. اور یہ اس دنیا کے اندر قیامت کی آخری بڑی نشانی ہوگی. یہ دن قیامت کی آخری بڑی نشانی کا دن ہوگا کہ سورج جانب مغرب میں غروب ہونے کے بعد گویا اجازت طلب کر رہا ہے حسب معمول مشرق سے طلوع ہونے کی لیکن اس کو اجازت نہیں ملے گی بلکہ اس کو کہا جائے گا کہ تو جہاں سے آیا وہیں واپس چلا جا. یعنی جانب مغرب سے دوبارہ طلوع ہو جا, مشرق سے طلوع نہیں ہونا ہے. یہ اس کو کہا جائے گا. فتطلعوا من مغربها. لہذا سورج جانب مغرب سے طلوع ہوگا. کیسی اللہ کی عجیب و غریب قدرت ہوگی. تو سورج کا جانب مغرب سے طلوع ہونا یہ قیامت کی آخری علامات میں سے ہوگا. پھر کسی کی توبہ قبول نہیں ہوگی, ایمان بھی قبول نہیں ہوگا. اور اسی کا تذکرہ قرآن مجید کی آیت میں ملتا ہے, وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ. سورج اپنے مستقر کی طرف چلا جا رہا ہے اور یہ زبردست جاننے والے اللہ کی طرف سے مقرر کیا ہوا انداز ہے, نظام ہے. اب یہاں کس طریقے سے آیت کریمہ کو منطبق کریں گے؟ جس طرح سورج اپنی رفتار پر چل رہا ہے, جس طرح سورج اپنی منزل کے اوپر چل رہا ہے, دنیا بھی اپنی رفتار پر چل رہی ہے. جس طرح سورج چل رہا ہے دنیا بھی اپنی رفتار پر چل رہی ہے, مگر اس کا بھی ایک وقت مقرر ہے. اس کے بعد یہ دنیا واپس لوٹے گی, ختم ہونے کے بعد اثر نو چلے گی. ختم ہو جائے گی, اثر نو چلے گی, اسی کو قیامت کہتے ہیں. تو سورج کی چلنے کی آخری منزل بھی مقرر ہے, اور دنیا کے چلنے کی آخری منزل بھی مقرر ہے. دونوں قیامت تک برابر اپنی منزلوں کی طرف رواں دواں ہیں, اور یہ جو ہے قیامت تک یہ نظام چلے گا. جب قیامت آئے گی دنیا بھی فنا, سورج بھی فنا. جی, اب یہ جو آیت میں لفظ آیا والشمس تجری لمستقر لها, اس کا ایک معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورج کے لیے جو وقت مقرر فرمایا ہے وہاں تک یہ سورج برابر چلتا رہے گا. اور یہ ہے عالم کی بقا کی مدت کے ختم ہونے کا وقت. عالم کی بقا کی جو مدت ہے اس کے ختم ہونے کا وقت, وہاں تک یہ سورج برابر چلتا رہے گا. اور پھر جب عالم کی بقا کے ختم ہونے کا وقت آئے گا, بس سورج ختم ہو جائے گا اور اس کے بعد جہان دنیا بھی ختم ہو جائے گی. یہ ہے والشمس تجری لمستقر لها. بعض حضرات نے اس کا مطلب یہ بھی بیان کیا ہے کہ سردیوں کے موسم میں سورج کی چال جو ہے ایسی ہو جاتی ہے کہ دن چھوٹا ہوتا ہے, گرمیوں کی موسم میں سورج کی چال ایسی ہوتی ہے کہ دن لمبا ہو جاتا ہے. بعض مرتبہ آدمی چلتا ہے کہ تو آج چل چل کے جو ہے پونک پارٹی تک پہنچ گیا, پھر دوسرے دن آج تو چل چل کے احسان پاک تک پہنچ گیا. چلنے کا چلنا اتنا ہی, لیکن کبھی ایسے چلے گا کہ پونک پارٹی تک پہنچے گا, اور کبھی ایسے چلے گا کہ احسان پاک تک پہنچ جائے گا. یہی حال ہے سورج کا بھی کہ سردیوں کے ایام میں یوں سمجھو اس کی چال ایسی ہے کہ وہ کم چلتا ہے اور دن چھوٹا ہوتا ہے, رات بڑی ہو جاتی ہے. گرمیوں کے ایام میں اس کی چال ایسی ہوتی ہے کہ دن لمبا ہو جاتا ہے, رات چھوٹی ہو جاتی ہے. یہ بھی اس کی ایک توجیہ کی گئی ہے. اور بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ اس کا استقرار جو عرش کے نیچے ہوتا ہے اس کو انسان اس دنیا کے اندر رہ کر کے نہیں سمجھ سکتا. یہ عالم غیب کی چیز ہے اور جو ہے اس دنیا مشاہدہ میں رہ کر سمجھنا انسان کے بس میں نہیں ہے. جی, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عنہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورج اور چاند دونوں قیامت کے دن لپیٹ دیے جائیں گے. لپیٹ دیے جائیں گے یعنی دونوں کی روشنی لپیٹ دی جائے گی, دونوں کی روشنی ختم کر دی جائے گی. جس طرح امامے کی پیچ لپیٹ دی جاتی ہے, اس طرح سورج اور چاند دونوں کے دونوں لپیٹ دیے جائیں گے قیامت کے دن, اور دونوں کی روشنی ختم ہو جائے گی قیامت کے دن. جاؤ آگے مغرب بعد انشاءاللہ پڑھیں گے. ارے دیکھو بھائی, ایک بات سنو,